بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 7 ستمبر 2007 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں صیام و قیام رمضان کی اہمیت، فرضیت اور حکمت کے موضوع پر خطاب فرمایا.
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الى قوله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق اللہ العظیم. وعن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایہا الناس فقد أظل لكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من الف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا إلى قوله صلى الله عليه وسلم وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ومن خفف عن منوكه فيه غفر الله له وعتقه من النار رواه الامام البيهقي في شعب الايمان. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. حضرات، آج شعبان معظم کا آخری جمعہ ہے اور اگلا جمعہ لازماً رمضان مبارک میں ہوگا. بہرحال، اس مناسبت سے میں آج صیام و قیام رمضان مبارک کی جو عظمت ہے اور اس کی جو اہمیت ہے اور اس کی جو حکمت ہے، اجمالاً اسے بیان کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ روزے کی عبادت مکی دور میں موجود نہیں تھی، بلکہ غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب میں روزے کا کوئی رواج تھا ہی نہیں. روزے کا آغاز ہوا ہے ہجرت کے بعد. سب سے پہلے حضور نے یہود کو دیکھا کہ وہ عاشورے کا روزہ رکھتے تھے. دریافت کیا، کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ یہ ہمارا یوم نجات ہے، ہمیں فرعون سے نجات ملی تھی اور ہمیں اللہ نے سمندر پار کرا دیا تھا اس دن. تو حضور نے فرمایا موسیٰ کے تو ہم تم سے بڑھ کر حقدار ہیں، لہذا آپ نے مسلمانوں کو بھی حکم دے دیا، بلکہ یہ فرما دیا کہ تم فرق کر دو یہود سے، وہ صرف دسویں کا رکھتے ہیں روزہ، دسویں محرم کا، تم نویں کا بھی رکھو. کچھ عرصے کے بعد حضور نے ہر مہینے میں 3 روزوں کا حکم دے دیا، 13ویں تاریخ چاند کی، 14ویں پد، ہر مہینے میں 3 روزے. اور اس میں بھی وجوب الگ تخیر کا معاملہ رکھا گیا، یہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے کہ چاہو تو روزہ رکھ لو اور اگر نہ رکھنا چاہو تو اس کے گویا کہ تبادلے کے طور پر، فدیے کے طور پر ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ. اس کو کہتے ہیں وجوب علی التخیر، ایک اختیار بھی ہے کہ روزہ رکھنا چاہو تو رکھو، ورنہ پھر اس کا فدیہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ. البتہ یہ بھی کہہ دیا گیا وان تصوموا خیر لکم، دیکھ لو جان لو روزہ رکھو تو یہ بہتر ہے. اس کے کچھ عرصے کے بعد غالباً 16-17 مہینے جب مدینہ منورہ میں گزر گئے، اسی کے آس پاس تحویل قبلہ ہوئی، اور اسی زمانے کے آس پاس رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے، اور اب یہ وجوب علی العین ہو گیا، رمضان کے روزے لازمن رکھنے. البتہ ایک رعایت پہلے بھی تھی پر وہ بھی برقرار رکھی، اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اس کی تعداد پوری کر لے. فعدتم من ایام اخر، یہ تو پہلے بھی تھی جبکہ وہ تین روزے واجب کیے گئے تھے، اب بھی برقرار ہے. لیکن وہ جو ایک اختیار تھا کہ اگر نہ رہنا چاہو تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، وہ اب ختم ہو گیا. اب یہ وجوب علی العین ہے، یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے روزہ رکھنا اور اس کی تکمیل کرنا پورے مہینے کی. اگر وہ 30 دن کا مہینہ ہے تو 30 روزے رکھنے ہوں گے، 29 کا ہے تو 29 روزے رکھنے ہوں گے. البتہ یہ ہے کہ اگر بیماری اور سفر کی وجہ سے کوئی قضا ہو جائیں تو ان کی دوسرے دنوں میں تعداد پوری کی جا سکتی ہے. یہ تو گویا کہ اس 100 رمضان کی میں نے آپ کے سامنے ایک تاریخ بیان کر دی اور 100 کی فرضیت. اب ایک بات یہ بھی سمجھ لیجیے کہ لفظ 100 یا سیام کے معنی کیا ہے. ساما یسومو سومن و سیامن، سیام بھی مصدر ہے. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سوم کی جمع ہے سیام، نہیں. جیسے قاما یقوم قومن و قیامن، وہ بھی مصدر ہے، قیام کھڑے کرنا. ساما یسوم سومن و سیامن یہ مصدر ہے. یہ کہتے ہیں رک جانے کو، کسی شے سے رک جانا، اور اس میں مراد ہے کھانے پینے سے رک جانا. عرب میں یہ لفظ پہلے کیسے مستعمل تھا؟ عرب اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ و جدال اور غارت گری یہ تو ان کا پیشہ تھا، سوائے اشہر حرم جو ہوتے تھے حج کے مہینے یا عمرے کا مہینہ، اس میں امن ہوتا تھا، باقی تو یہ کہ کوئی امن تھا ہی نہیں. اب اس میں دو ان کے پاس حیوان تھے، دو جانور تھے جن پر وہ سواری کرتے تھے، ایک اونٹ ایک گھوڑا. اونٹ جو ہے وہ ذرا جو کہہ دیجئے صابر قسم کا جانور ہے، ایک ایک ہفتے اسے کچھ کھانے کو نہ ملے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کے جسم میں اللہ نے اتنی انرجی سٹور کی ہوئی ہے کہ وہ اس پر گزارا کر سکتا، پانی نہ ملے اسے پرواہ نہیں. کس اعتبار سے؟ اونٹ جو ہے وہ ان کے لیے بہت آسانی سے میسر تھا، البتہ اونٹ کی رفتار تیز نہیں ہے. اور ہوتا کیا تھا وہاں، چھاپا مار جنگ کی طرح گئے، غارت گری کی اور بھاگے، تو چونکہ تیز رفتاری کے ساتھ لوٹنا ضروری ہوتا تھا لہذا انہیں گھوڑا زیادہ پسند تھا. اب گھوڑا جو ہے کوئی نفیس الطبع حیوان ہے، وہ بھوک بھی برداشت نہیں کر سکتا، پیاس بھی برداشت نہیں کر سکتا، تیز تو دوڑ سکتا ہے. اسے اس بھوک اور پیاس کا عادی بنانے کے لیے اسے روزہ رکھواتے تھے، اس کا جو ہے چارہ وارہ بند کر دیا، پانی بند کر دیا، اور دھوپ کی سختی اور لو جو چلتی تھی گرم، وہاں پر آپ کو معلوم ہے سخت تیز گرم ہوا، اس کو برداشت کرنے کے قابل بنانے کے لیے عرب کیا کرتا تھا، اپنے گھوڑے کا کھانا پینا بند، اور اپنے منہ پر تو وہ ڈھاٹا باندھ لیتا تھا پورا لو سے بچنے کے لیے، اور گھوڑے کا منہ سیدھا کر دیتا تھا لو کی طرف، لو آئے تھپیڑے مارے اور یہ برداشت کرے تاکہ اس میں عادت پیدا ہو جائے، برداشت کا مادہ پیدا ہو جائے. تو یہ ہے پس منظر لفظ سوم کا یا سیام کا. اب ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ اس میں ایک بہت ہی لطیف نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی یہ صوم اور صیام کے کا جو احکام آئے ہیں یہ 23 رکوع میں ہیں سورہ بقرہ میں. 24 میں سے قتال کا حکم شروع ہو گیا. گویا کہ یہاں بھی وہی مناسبت ہے کہ جنگ کی سختیاں جھیلنے کے لیے اب تم بھی تیار ہو جاؤ جیسے کہ تم اپنے گھوڑوں کو تیار کرتے تھے. تو یہ ترتیب جو ہے یہ بھی ہوا کہ ادھر اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے. ایک خاص بات اور ہے کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک صوم بھی ہے, صلات بھی ہے, حج بھی ہے, زکات بھی ہے. باقی جو ہے 3 عبادات اس کے احکام قرآن میں منتشر ملیں گے. کہیں کوئی حکم ہے, وضو کا حکم کسی اور جگہ ہے, غسل کا حکم کسی اور جگہ ہے, صلاۃ الخوف کا حکم کسی اور جگہ ہے. اس اعتبار سے نماز کا حکم یہ تو ہے, نماز قائم کرو یہ تو ہر جگہ ہے, لیکن اس کے احکام جو ہے وہ یکجا نہیں ہے, کسی ایک مقام پر نہیں ہے. حکمت کہیں اور بیان ہوئی, اقیم الصلاۃ لذکری, وہ حکمت. اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ حج کا ذکر بھی قرآن مجید میں 2 جگہ پر تفصیل سے موجود ہے, وہ تو ایسے اور جگہوں پر بھی ہے. آپ کو معلوم ہے سورہ حج میں بھی ہے, سورہ بقرہ میں بھی ہے, 24-25 رکوع میں اس کا ذکر موجود ہے. لیکن یہ روزے کی عبادت یا حکم اسلام کا ایسا ہے کہ اس کے بارے میں ساری بحث جو ہے وہ 6 آیات میں مکمل ہو جاتی ہے. اس کا ابتدائی حکم بھی آ گیا, یہ 23 رکوع جو ہے 6 آیات پر مشتمل ہے. ابتدائی حکم بھی آ گیا, اس کی ابتدائی حکمت بھی آ گئی, اس کے شروع کے احکام بھی آ گئے, پھر فرضیت صوم رمضان کا بیان بھی آ گیا, اس کے تکمیلی احکام بھی آ گئے, اور خاص طور پر یہ عبادت جو ہے صوم اور رمضان مبارک, اس کی اس کو جمع کرنے کی کیا حکمت ہے, کیا غرض و غایت ہے, یہ بھی آ گئی. تمام چیزیں, تمام مباحث جو ہیں یہ سورہ بقرہ کے 23 رکوع کی 6 آیات میں جمع ہوئی. اب میں چاہتا ہوں کہ 2 حصوں میں آج کی گفتگو آپ کے سامنے آ جائے. صوم کی حکمت کیا ہے, اور اسے میں 3 لیولز پر بیان کروں گا. ایک ہے بالکل سطح, جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پانی جو ہے ہماری زمین پر, سطح زمین پر دریا ندیوں کی صورت میں ظاہر ہے, نظر آ رہا ہے. ایک پانی سب سوائل واٹر کہلاتا ہے, ذرا نیچے جہاں سے ہینڈ پمپس کے ذریعے سے بھی نکال لیتے ہیں, کنویں کھود کر نکالتے ہیں, اور ایک پانی اس سے بھی نیچے ہے بہت دور, جس سے کہ ہم آپ کو معلوم ہے ٹیوب ویلس کے ذریعے سے نکالتے ہیں. وہ 300 فٹ, 400 فٹ وہاں سے پانی نکلتا ہے, اور سب سے زیادہ صاف اور شفاف پانی وہی ہوتا ہے. وہی در حقیقت شہروں میں آپ کو معلوم ہے ٹیوب ویلز کیوں لگے, اسی لیے کہ صاف پانی وہی سے ملتا ہے. سرفیس واٹر جو ہے اس کے اندر بھی پالوشن بہت ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے دریا جتنے بہہ رہے ہیں تو جو شہر پاس آتے ہیں ان سب کا گند ان دریاؤں میں جا رہا ہے. یہ سارے سیورس جو ہیں آپ کے, یہ سارا گند لے کر جاتے ہیں اور دریا میں ڈال دیتے, تو بہت پولوشن ہے اس کے پانی کے اندر. اسی طریقے سے یہ جو 40-50-60-70 فٹ ہے, اس میں بھی یہ ہے کہ جو زمین کے اوپر کی غلاظتیں ہیں ان کا اس کے اندر شامل ہو جانے کا امکان موجود ہے. لیکن وہ جو 300-400 فٹ نیچے کا پانی ہے وہ ان تمام چیزوں سے مبر رہا ہے. اب اسی اعتبار سے روزے کی عبادت کی سب سے اوپر پہلی سطح پر جو اس کی حکمت ہے, اس کو کہا گیا ہے اصطلاح میں, بہت سے مضامین اس کے اوپر آپ دیکھتے ہوں گے اخبارات میں بھی ہوتے ہیں. مولانا مودودی مرحوم کا بھی بہت عمدہ مضمون اس موضوع پر ہے, روزہ اور ضبط نفس. یہ ضبط نفس کی مشق. اب یہاں ایک فرق نوٹ کر لیجئے, انگریزی میں 2 الفاظ آتے ہیں, سیلف کنٹرول اور سیلف اینیہیلیشن. ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. سیلف کنٹرول مطلوب ہے آپ اپنے نفس کے تقاضوں کو اپنے قابو میں رکھ سکیں, یہ نہ ہو کہ آپ اپنے نفس کے غلام ہو جائیں. جو تقاضا ابھرا حاضر ہے پورا کرنے کے لیے, بغیر یہ دیکھے کہ حلال ہے یا حرام ہے, جائز ہے کہ ناجائز ہے. یہ گویا کہ نفس کا غلام ہو جانا ہے. سیلف انہیلیشن کہتے ہیں نفس کو کچل دینا. یہ رہبانیت کا طریقہ ہے. ورہبانیت اذ ابتدعوها ما كتبناها عليهم, رہبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کر لی, ہم نے تو وہ ان پر فرض نہیں کی تھی. وہاں اصل میں کیا ہے, نفس کو کچل دو, اس کے تقاضے بالکل مار دو. اسلام اس کا مخالف, شدید مخالف. لا رہبانیت فی الاسلام, وہ حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کچھ لوگوں نے طے کیا کہ ہم تو ساری رات نماز پڑھیں گے, یا یہ کہ ہم تو شادی وادی نہیں کریں گے, یہ گھر گرستی کا کھکیڑ بول لے کے پھر اللہ سے لوگ کیسے لگے گی, یا یہ کہ میں تو روزانہ روزہ رکھوں گا. تو حضور نے سختی کے ساتھ ڈانٹا, اور یہ بھی کہ آپ نے غیر معمولی الفاظ کہے, خدا کی قسم میں تم میں سب سے بڑھ کر متقی اور سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں, لیکن میری سنت یہ ہے, میں نے شادیاں بھی کی ہیں, متعدد کی ہیں, میں رات کو سوتا بھی ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں, اور یہ کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں, نفلی روزہ اور نہیں بھی رکھتا. من رغب عن سنتی فلیس منی, تو وہ جان لے جو شخص میری سنت کو چھوڑے گا, ترک کرے گا, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں, چاہے انتہائی نیکی کے جذبے کے تحت کر رہا ہے. اس سیلف انہیلیشن میں تاریخ انسانی میں ٹاپ پر تو گئے ہیں عیسائی راہب, اس میں کوئی شک نہیں. انہوں نے, ان میں سے بہت سے لوگوں نے جو شروع کا جو دور تھا اس میں واقعتاً اس نفس کو کچلنے کا حق ادا کیا. بعد میں یہ ہوا کہ اس کے اندر دکھاوا آ گیا, بظاہر راہب ہے, اندر خانے سب بدماشیاں ہو رہی ہیں. بظاہر جو ہے راہب خانے میں راہب اور راہبائیں رہتی ہیں, اور اصل میں ان کے درمیان انلیسٹ ریلیشنز ہیں, ناجائز تعلقات ہیں, اور حرامی بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے. اس لیے کہ نفس کو آپ اس طریقے سے آسانی سے پچھاڑ نہیں سکتے, وہ آپ کو پچھاڑ دے گا. شاذ ہوتے ہیں لوگ کے جو اتنی سخت پابندیاں اپنے اوپر لگا لے پھر نبھا بھی دیں. تو ظاہر بات ہے کہ پہلی سطح پر کیا ہے, روزہ اور ضبط نفس, سیلف کنٹرول, روزے کی حکمت یہ. اب ذرا نیچے اتریے, سب سوائل واٹر, وہ کیا ہے, یہ کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ جسے کنٹرول کرنا ہے وہ تو معلوم ہو گیا, نفس. کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ یہ نفس جو ہے یہ نام ہے اصل میں حیوانی تقاضوں کا, اینیمل انسٹنکٹس, اور وہ سارے تقاضے حیوانات میں جو ہیں ہمارے اندر بھی ہیں. ہمارے اندر ایک مکمل حیوان موجود ہے, تمام حیوانات کو خوراک چاہیے, کھانے میں کچھ چاہیے, ہمیں بھی چاہیے. تمام حیوانات میں بقائے نسل کے لیے جنسی جذبہ رکھا گیا, ہمارے اندر بھی. تمام حیوانات کو کچھ آرام بھی چاہیے, ہمیں بھی چاہیے. تو تمام جو, اور کچھ یہ کہ اضافی طور پر ہمارے اندر جو ہے چٹخارا بھی رکھا گیا, اور یہ کہ ہمارے اندر یہ ہوتا ہے بسا اوقات کہ کسی شخص میں شہوت کا جذبہ اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کے کنٹرول سے باہر, جبکہ بہت سے لوگوں میں اتنا نہیں ہوتا. تو اس میں یہ کہ افراط و تفریق بھی ہوتی ہے. اس حوالے سے دیکھا جائے تو اینیمل انسٹنکٹس جو ہیں وہ ہے نفس, اور اس کے لیے جدید سائیکالوجی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے اڈ یا لیبیڈو. یہ اصل میں فرائیڈ کی اصطلاحات ہیں, اڈ یا لیبیڈو, یعنی حیوانی تقاضے, نفس کے جبلی تقاضے, حیوانی تقاضے, وہ اڈ یا لیبیڈو ہیں. اب یہ تقاضے جو ہیں, ایک طرف تو اندھے بہرے ہیں, انہیں اس سے غرض نہیں ہوتی کہ میں پیٹ میں حلال ڈال رہا ہوں یا حرام ڈال رہا ہوں. حلال ہو حرام ہو میرا تقاضا پورا ہونا چاہیے. اسے اس سے غرض نہیں ہوتی کہ کوئی شہوت جو ہے صحیح جائز راستے سے پوری کر رہا ہے یا ناجائز سے. وہ شہوت کو اپنی تسکین چاہتی ہے, جس طرح بھی ہو, جس کو کہتے ہیں آپ سینسول گریٹیفیکیشن, اپنے جو ہے نفسانی تقاضوں کو پورا کرنا، اور ان کے اندر بے اعتدالی بھی پیدا ہو جاتی، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا بعض لوگوں میں شہوت کا انتہا غلبہ ہو جاتا، بعض لوگوں میں حب مال کا غلبہ بے انتہا ہوتا، حب شہوت اتنی نہیں ہوتی ان میں، دولت کی طلب لگی ہوتی، تو مختلف مزاج ہے ان کے اندر، ان چیزوں کے اندر بے اعتدالی بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو اب یہاں تک تو بات آ گئی کہ نفس تو یہ ہے، اب اسے کنٹرول کون کرتا ہے؟ اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، خودی، انا، میں، اور فرائیڈ کی اصطلاح میں ایگو، ایگو ہے جو کنٹرول کرتی ہے، خودی کنٹرول کرتی ہے، انا کنٹرول کرتی ہے، یہ میں جس سے تعبیر ہے وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے، ان دونوں کے مابین جو ہے تعلق جو ہے وہ بہترین طریقے سے یوں سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ایک گھوڑ سوار ہے اور ایک گھوڑا ہے، اگر تو گھوڑ سوار جو ہے وہ طاقتور ہے وہ گھوڑے کو کنٹرول میں رکھے گا اور گھوڑا اسے لے جائے گا جدھر وہ جانا چاہتا ہے سوار، اور اگر یہ جو سوار ہے کمزور ہے اور گھوڑا کمزور ہے تو جدھر چاہے گا جائے گا، جہاں چاہے گا اپنے سوار کو پٹک دے گا۔ لہذا نفس کی اس سواری پر تم سوار ہو جاؤ اس طور سے کہ نفس تمہارے کنٹرول میں ہو، تمہاری انا، تمہاری خودی، تمہاری ایگو یہ کنٹرول کر رہی ہے۔ اب اس سے اور نیچے آئیے، یہ جسے انا کہا گیا، جسے خودی کہا گیا، جسے ہم میں کہتے ہیں، من کہتے ہیں فارسی میں، یا ایگو کہا گیا فرائیڈ کی اصطلاح میں، قرآن کی اصطلاح میں وہ کیا ہے؟ قرآن کی اصطلاح میں وہ روح ہے، جس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے حوالے سے، جیسے قرآن میں آتا ہے اللہ نے آدم میں اپنی روح میں سے پھونکا، اور رحم مادر میں بھی 120 دن گزرنے کے بعد فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے، اور میں بتا چکا ہوں روح سے مراد جان نہیں ہے، جان تو پہلے بھی تھی، وہ تو جو جرسوما آیا ہے باپ کی طرف سے سپرمیٹوزوان وہ بھی جاندار ہے، حرکت میں ہوتا ہے، اگر آپ مائکروسکوپ کے اندر دیکھیں اس کو بڑا تیزی سے دوڑ رہا ہوتا، اور جو اوم ماں کی طرف سے آیا ہے وہ بھی لیونگ آرگنیزم ہے، تو روح اور ہے جان اور ہے، یہ روح ہے کہ جو پھر کنٹرول کرنا چاہتی ہے اس پورے معاملے کو، اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہے۔ تو گویا کہ نفس اس کے اوپر، انڈ اور لبیڈو، پھر ایگو، اور فرائیڈ نے بھی ایک تیسرا لفظ استعمال کیا سپر ایگو، میں اس اعتبار سے فرائیڈ کا قائل ہوں کہ اس نے انسان کے اندر جو ہے اس کی باطنی شخصیت کے تین لیولز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، اور یہ اس کی ذہانت ہے اور اس کی آبزرویشن، انڈ اور لبیڈو سب سے نیچے، ایگو اس کے اوپر، سپر ایگو اس کے اوپر، اگرچہ جو تعبیر کی ہے وہ غلط ہے، لیکن ہماری اصطلاح میں نفس یا نفس امارہ، قلب اور روح، یہ تین لیولز ہیں۔ اس روح کا تقاضا ہے اصل میں کہ یہ وجود جو ہے یہ روح اپنے لیے استعمال کرے، ایسا نہ ہو کہ نفس کی ظلمانیت، تاریکی روح کی نورانیت کے اوپر غالب آ جائے، یہ ہے اصل حکمت۔ اور روح کا میں آپ کو بتا چکا ہوں بڑا گہرا تعلق ہے ذات خداوندی کے ساتھ، روحی، اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے سورج کی کرن چلتی ہے سورج سے اور یہاں تک آ جاتی ہے کروڑوں میل، لیکن سورج سے تعلق منقطع نہیں ہوتا، اسی طرح روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ منقطع نہیں ہے، اگرچہ میرے وجود میں آ گئی ہے، اس حوالے سے گویا کہ روح جو ہے میرے اندر وہ وجود باری کا ایک مظہر ہے، اسی لیے ایک حدیث اس میں حضور نے فرمایا کہ باقی جتنے بھی عبادات اور اعمال ہیں وہ انسان کے اپنے مفاد کے لیے ہیں، اور اس کا 10 گنا سے 700 گنا تک اجر ملے گا الا الصوم، وہ میرے لیے ہے، میں خود ہی اس کا اجر دوں گا یا میں خود ہی اس کا اجر ہوں. یہ اس آخری لیول کے اعتبار سے حدیث ہے، اور بدقسمتی سے یہ لیول ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، علماء کی نگاہوں سے بھی اوجھل ہے. لہذا اس حدیث کا ذکر بہت کم ملے گا، کسی آپ کو کسی اخباری مضمون میں کسی اور جگہ پر اس حدیث کا ذکر نہیں ملے گا. اب اس وقت اس بات پر میں چاہتا ہوں زور دینا، وہ یہ ہے کہ صیام رمضان اس کے حوالے سے خاص بات کیا ہے. رمضان مبارک کا مہینہ کیوں منتخب کیا گیا؟ اس لیے کہ وہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. اس کے حوالے سے جو رشتہ قائم ہوتا ہے صیام میں اور قرآن میں، وہ ہے جس کے لیے میں نے پہلے تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ سنایا. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن خطبہ دیا. اب ہم شعبان کے آخری جمعے میں اسے پڑھ رہے ہیں، کچھ تھوڑی سی مناسبت تو پیدا ہو گئی. آپ نے شعبان کے آخری دن خطبہ دیا اور الفاظ کیا تھے؟ یا ایھا الناس فقد اظن لکم شہر عظیم، تم پر سایہ فگن ہو گیا ہے ایک بہت عظمتوں والا مہینہ. ابھی آیا نہیں ہے مہینہ، شعبان کی آخری تاریخ ہے نا، لیکن سایہ فگن ہو گیا. اس کے لیے ہمیشہ میرے ذہن میں انگریزی کے وہ الفاظ آتے ہیں کہ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، آنے والے واقعات کا ایک عکس پہلے سے پڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو رمضان مبارک کے آنے سے پہلے رمضان مبارک کا عکس اس کے حضور میں، ذل سایہ، تم پر سایہ آ گیا ہے، سایہ فگن ہو گیا ہے ایک بہت عظمتوں والا مہینہ. شہر المبارک جو بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں وہ مہینہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے کہ جو ہزار مہینوں سے افضل. اور یہاں نوٹ کر لیجئے، وہ رات بھی، اس کی افضلیت کی بنیاد کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، رمضان کی فضیلت کی بنیاد کیا ہے؟ کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ہے اس کا انتخاب، ورنہ باقی ہر تمام مہینے برابر ہیں اللہ کے، سب اللہ نے پیدا کی. فضیلت کی بنیاد، اور ظاہر بات ہے کہ فضیلت کسی نہ کسی بات کی بنیاد پر ہوتی ہے. یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور لیلۃ القدر کی فضیلت کی بنیاد کیا ہے؟ وہ بھی نزول قرآن کی رات ہے. یا تو یہ کہ نزول کا آغاز ہوا حضور پر اس شب، اور یا ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ایک خاص سال میں جو لیلۃ القدر آئی تھی حضور کی، تو اس میں پورا قرآن لوح محفوظ سے سماع دنیا تک نازل کر دیا گیا تھا. پھر وہاں سے تھوڑا 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 حسب ضرورت حالات کے مطابق حضور پر نازل ہوا 23 برس. تو فرمایا ایک رات ایسی بھی ہے کہ جو ہزار مہینوں سے افضل ہے. اب اگلے الفاظ ہیں جو جعل اللہ صیامہ فریضۃ و قیام لیلہ تطوعا، اللہ تعالی نے اس مہینے کا روزہ رکھنا تو فرض کیا ہے، ہاں اس کی رات کو کھڑے رہنے کو مرضی پر چھوڑ دیا. یہی حکمت ہے اس میں کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں آیا رمضان کے قیام اللیل کا. قرآن میں ذکر آتا تو فرض ہو جاتا. اسی طرح حضور نے جب 3 راتوں میں آپ نے تہجد کے وقت جماعت کرائی رمضان میں قیام اللیل، چوتھے دن لوگ انتظار کرتے رہے، چوتھی رات کو آپ برآمد نہیں ہوئے، تشریف نہیں لائے، کھنگارتے بھی رہے لوگ کہ شاید حضور سو گئے ہیں، کہ آنکھ لگ گئی ہے، اونگ گئے ہیں، کیا ہوا ہے. تو اگلی صبح آپ نے بتایا دیکھو یہ میں جان بوجھ کر نہیں آیا، میں اگر آتا اور اس کو میں متواتر تمہیں پڑھاتا تو یہ فرض ہو جاتا. اب یہ رحمت اور آفت ہے حضور کی اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ امت میں کمزور لوگ بھی، وہ غریب آدمی بھی ہوگا جو صبح سے لے کے شام تک اینٹیں ڈھوئے گا یا کھودے گا، کسی چلائے گا، یا کوئی اور سخت محنت کرے گا، فصل کاٹے گا، اس وقت جبکہ شدید گرمی ہوگی اور حبس ہوگا، تو وہ اگر روزہ ہی رکھ لے تو بہت غنیمت ہے. رات کو جاگنا قیام اللیل، یہ کیسے اس کے لیے ممکن ہوگا؟ زیادہ فرض نہیں کیا، قرآن میں ذکر نہیں ہے، لیکن حدیث نبوی ان چیزوں کو جو قرآن کے اندر جو چھوڑ دی گئی ہیں اور حکمت کے تحت چھوڑی گئی، کہ اللہ نے کچھ چیزوں کو حلال کیا، کچھ کو حرام کیا، کچھ چیزوں کی طرف سے سکوت اختیار کیا، تو تم اس میں کھوج کریز نہ کرو، مبادہ وہ چیز ظاہر کر دی جائے تم پر فرض ہو جائے. جیسے ایک شخص نے جب حج کی فرضیت کا حکم آیا ہے تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور خاموش رہے، آپ نے جواب نہیں دیا، دوسری طرف رخ کر دیا، وہاں پہنچ گئے، حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور نے پھر بھی جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ پھر اس نے سوال کیا تو آپ نے ڈانٹ دیا، اگر میں ہاں کہہ دوں تو وہ فرض ہو جائے گا ہر سال. جس معاملے کے اندر اللہ نے اور اس کے رسول نے سکوت فرمایا ہو، اس میں سکوت ہی صحیح ہے. اب یہاں یہ ہے کہ اللہ کا ایک حکم تو نہیں آیا قیام اللیل رمضان کا، لیکن وہ شے حضور واضح کر رہے ہیں کہ در حقیقت اس کی دو عبادتیں ہیں، ایک نہیں ہے. آج ہم سمجھتے ہیں صرف ایک روزہ، نہیں، روزہ دن میں، قیام اللیل رات کو، یہ دو پروگرام ہیں. اور رات کو قرآن کے ساتھ کھڑے رہو تاکہ قرآن کے ساتھ دوبارہ ایک تعلق تازہ ہو جائے. ہر سال یہ نزول قرآن کا مہینہ اس لیے آتا ہے تاکہ تمہارے ساتھ تمہارا ذہنی اور قلبی رشتہ قرآن کے ساتھ اثر نو تازہ ہو جائے. اچھا، اب اس قیام اللیل کے بارے میں دو حدیثیں ہیں اگلے صفحے پر، دیکھیے، خود پڑھیے، جا کر پڑھیے گا. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقران يشفعان للعبد. يقول الصيام اي رب اني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القران منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. یہ احمد اور طبرانی میں ہے اور بیہقی میں بھی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، دیکھو روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں اللہ کے ہاں شفاعت کریں گے. روزہ کہے گا، پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو دن بھر کھانے پینے سے اور قضاء شہوت سے روکے رکھا، میری وجہ سے روکا رہا، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. اور قرآن کہے گا، اے اللہ میں نے تیرے اس بندے کو رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، میری وجہ سے جاگا، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. حضور فرماتے فیشفعان، ان دونوں کی شفاعت قبول ہو جائے گی. اب آپ کو جو بات بتانی مقصود ہے وہ کیا ہے؟ یہ پیرلل دو چیزیں ہیں، ہم وزن صیام قرآن، دن کا صیام جزوی تو نہیں ہوتا، پورے دن کا ہوتا ہے، رات کا قیام کیا صرف ایک گھنٹے کا؟ تراوی پڑھ لی ایک گھنٹہ، بہت مشکل، کیا یہ قیام اللیل ہو گیا؟ کیا اس لفظ کا اطلاق صحیح ہوگا؟ اس کو نوٹ کیجیے، بات کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ایک اور حدیث پڑھ لیجیے، فرمایا عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے روزہ رکھا رمضان مبارک میں ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید میں، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور جو کھڑا رہا رمضان کے دوران اللہ سے اجر کی امید میں اور ایمان کے ساتھ، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں. ان دونوں حدیثوں کا حاصل کیا ہے؟ صیام قیام یہ متوازی ہے. اچھا، قیام جو ہے کم سے کم کتنے پر اس کا اطلاق ہوگا؟ اس کا فیصلہ قرآن نے کیا ہوا ہے. بالکل ابتدائی جو وحی ہے ان میں سورہ مزمل کی ابتدائی آیات بھی ہیں. یا ایھا المزمل، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ آباؤنا و امہاتنا، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے تھوڑے سے حصے کے، یعنی استثناء ہے، پوری رات نہیں کہا ہے، آخر انسان کا تقاضا ہے نا. لیکن اس کی وضاحت کر دی، نصف ہو یا تو آدھی رات، اب ان کچھ من ہو کلیلا یا اس میں سے کچھ کم کر لو، نصف میں سے کچھ کم ہوگا تو ایک تہائی رات رہ جائے گی، او زد علیہ یا نصف پر کچھ زیادہ کر دو وہ دو تہائی رات ہو جائے گی. ورتل القرآن ترتیلا، اور یہ جو کھڑا ہونا ہے یہ کس لیے ہے؟ قرآن کو آہستہ آہستہ آرام سے سمجھتے ہوئے، غور کرتے ہوئے، اپنے قلب اور ذہن کو اسے منور کرتے ہوئے قرآن کو پڑھو. اچھا یہ جو میں نے تعبیر کی کہ نصف سے کم ہو تو ایک تہائی، نصف سے زیادہ ہو تو دو تہائی، یہ اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں ہے. ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من النذیر معک. اے نبی، آپ کا رب خوب واقف ہے کہ آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی کھڑے رہتے ہیں دو تہائی رات، اب یہاں جو ہے پریفرنس کے اعتبار سے دو تہائی رات آ گئی، یا آدھی رات یا تہائی رات، یہ کم سے کم درجہ آیا، لیکن وہی تہائی آدھی یا دو تہائی. تو قیام اللیل جو ہے اس کا اطلاق کم سے کم تہائی شب پر ہوگا، اس سے کم پر تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب دیکھیے وہی حکمت تشریع جو ہے، امت پر سختی نہ ہو، امت میں سب لوگوں کے لیے ایسا ممکن نہیں ہوگا، اس لیے حضور نے تشویق فرمائی، ترغیب دلائی، قرآن میں جو حکم وضاحت سے نہیں آیا تھا اس کو واضح کر دیا، لیکن فرض آپ نے بھی نہیں کیا تتلو. لہذا آپ نے کوئی رمضان مبارک کی رات کو کوئی با جماعت نماز کا اہتمام نہیں کیا سوائے تین راتوں کے، اور وہ بھی پچھلی شب تہجد کے وقت. ترغیب تھی، کھڑے رہو کرو، گئی قرآن پڑھا کرو، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، کم سے کم تہائی شب تو کھڑے رہو، تب اس کا کم سے کم حق ادا ہوگا، اور اللہ توفیق دے تو نصف شب، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر توفیق ہو تو دو تہائی شب. تو ترغیب ہے، تشویق ہے، تشریع نہیں ہے، حکم نہیں بنایا گیا، اس میں حکمت. لہذا کوئی تراویح کی نماز حضور کی زندگی میں نہیں تھی، نوٹ کر لیجئے اس میں، اور کوئی تراویح کی نماز حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی نہیں تھی. اب ہوتا کیا تھا، فرض کیجئے کچھ لوگ دو تہائی رات جاگنا چاہتے ہیں، اب قرآن اتنا یاد نہیں ہے کہ خود پڑھ سکے، تو ٹولیوں میں کھڑے ہو جاتے تھے، مسجد نبوی میں کوئی ادھر کھڑے ہیں، ایک حافظ ہے، چار پانچ چھ مقتدی ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، دوسرے کونے میں کچھ اور لوگ ہیں، ٹولیوں کی شکل میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک شب داخل ہوئے مسجد میں، اور آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے لوگ ٹولیوں میں، گروپس کے اندر، وہ قیام اللیل کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو آپ نے کہا کیا ہی اچھا ہو کہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے. چنانچہ آپ نے پھر یہ طے کر دیا کہ 20 رکعت تراویح جو ہے وہ سب مل کر ادا کریں ایک امام کے پیچھے، اور یہ ہو عشاء کے بعد متصل، تہجد کے وقت نہیں، وہ بھاری شہر ہے، اتنا آسان کام نہیں. ان ناشیت اللیل ہے اشد وطم وقوا مقیلا، وہ بڑی بھاری ہے، اس کو تو خاص طور پہ کہا گیا کہ یہ در حقیقت من اللیل فتہجد بھی نافلۃ لک، اے نبی یہ آپ کے لیے اضافی بات ہے، یہ امت کے لیے نہیں ہے. ہاں جو بھی پڑھیں ٹھیک ہے، لیکن حضور کے لیے تہجد فرض کے درجے میں تھی، تو فرض آپ نے تہجد کے وقت میں، اور وہی 8 رکعتیں پڑھائی کہ جو آپ ہمیشہ تہجد میں پڑھتے تھے، اور اس میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ چوتھی شب آپ برابر ہی نہیں ہوئے، اور آپ نے حکمت بیان کر دی کہ میں جان بوجھ کر نہیں آیا، اس لیے کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں مسلسل پڑھاؤں گا تو یہ تم پر فرض ہو جائے گی۔ جس حکمت خداوندی کا ظہور ہوا کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، اسی حکمت کا جو ہے ظہور ہو رہا ہے سنت نبوی میں کہ آپ نے اس کو فرض ہونے سے بچایا۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اس قیام اللیل کا مقصد یہ 20 رکعت تراویح جو ہے جو ہم 1 گھنٹے سے بھی کم میں پڑھ لیتے ہیں، یہ ہرگز اس کا تقاضا پورا نہیں کرتا۔ اگر تو حکمت دین کو دیکھنا ہے، حکمت صوم کو دیکھنا ہے، حکمت رمضان کو دیکھنا ہے، حکمت قرآن کو دیکھنا ہے، تو پھر تو یہ ہے کہ اس معاملے کے اندر البتہ جمع جو ہے اس میں کیا کیسے کی جائے، اس لیے کہ حضرت عمر کا فیصلہ ہے، حضرت عمر نے خود اسے بدعت قرار کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے ایک دفعہ پھر آپ مسجد میں داخل ہوئے، سب لوگ جو ہیں جماعت کی شکل میں تراویح پڑھ رہے تھے کہ امام کے پیچھے، تو آپ نے کہا نعم البدعت ہاذہ، یہ ایک اچھی بات ہے جس کا کہ ہم نے آغاز کیا ہے، نئی بات، لیکن بدعت کا لفظ جو ہے اس معنی میں نہ لیجیے، اس لیے کہ یہ ایک خلیفہ راشد کا معاملہ ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ سنت عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ چاروں فقہوں کے اندر اہل سنت تھی، جو مالکیاں ہیں امام مالک کے پیروکار، ان کے ہاں تو 36 رکعت تک کی روایات ہیں، اکثر کا معاملہ یہ کہ 20 رکعت۔ اس معاملے میں ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں، میں ان سے معذرت کے ساتھ سخت اختلاف کرتا ہوں، بہت سی چیزیں مجھے ان کی پسند ہیں، بہت سی چیزیں پسند ہیں، لیکن اس معاملے میں ان کی دلیل غلط ہے۔ اگر تو حضرت عمر کے اجتہاد کو یا جو بھی حکم تھا اسے پھینکنا ہے اور حضور کے حکم پر رہنا ہے، تو پھر 3 رات سے زیادہ تراویح نہیں ہونی چاہیے، پھر پورے مہینے کیوں پڑھتے، اور پڑھنی چاہیے تہجد کے وقت عشاء کے ساتھ کیوں پڑھتے، یہ پورے مہینے کی تراویح جو ہے یہ تو عمر کا فیصلہ ہے، اور عشاء کے ساتھ متصل کر کے پڑھنا یہ تو عمر کا فیصلہ رضی اللہ تعالیٰ۔ واقعتا حضور سے تو 20 رکعت ثابت نہیں ہے، لیکن حضور سے تو 3 رات کے علاوہ 4th رات کی جماعت بھی ثابت نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اس معاملے کے اندر اب ان دونوں چیزوں کو جوڑیں کیسے، اس کو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے طے کیا ہے، کیا پابند نئے نالے کو میں نے، یہ طرز خاص ہے ایجاد میری۔ قرآن مجید کا سننا اس لیے ہے کہ آپ کا قلبی اور ذہنی رشتہ قرآن سے استوار ہو، نہ یہ کہ پیرٹ لائک طوطے کی طریقے سے کوئی شخص جو ہے رٹا ہوا پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے، اور وہ جو ہے فرنٹ ایئر میل کی سپیڈ سے پڑھ رہا ہے، اور جتنا تیز پڑھے اتنا ہی تعریف کرتے لوگ، یہ بڑا تیز پڑھتا جلدی فارغ کر دیتا، تو یہ تو کوئی قرآن کا مذاق ہے، استحصا ہے۔ اب اس کا کیا کیا جائے، 84 سے بھی پہلے کچھ میں نے شروع کیا تھا، کچھ قرآن کے مطالب بیان کیے جائیں تاکہ کچھ تو رشتہ ذہن سے قلب سے استوار ہو۔ 84 سے پھر میں نے دورہ ترجمہ قرآن تراویح کے ساتھ شروع کیا، اور اس میں مجھے ایک نظیر مل گئی۔ آپ کو معلوم ہے شیخ الحدیث محمد زکریا، مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک خانقاہ سہارنپور میں، وہاں ان کا رواج کیا تھا تراویح کا، 4 رکعتیں پڑھ لی پھر منتشر ہو گئے، اب کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی وظیفہ کر رہا ہے، کوئی کچھ اور کر رہا ہے، کوئی نوافل اپنے علیحدہ سے ادا کر رہا ہے، پھر 1.5 گھنٹے کے بعد پھر جمع ہو گئے، پھر 4 رکعتیں پڑھ لی، اس کے بعد پھر منتشر ہو گئے، 1.5 گھنٹے بعد پھر آ گئے، پھر جمع ہو گئے۔ تو اس طرح وہ رات کو عشاء کی نماز سے لے کر سحری تک ان کا وہ جاگنے کا معاملہ ہوتا تھا۔ اس کو ہم نے بہتر شکل دی اللہ کے فضل سے، 4 رکعت میں جو قرآن پڑھے جانے والا ہے پہلے بیٹھ کر اس کا ترجمہ سن لو، تفسیر سن لو، 1 گھنٹہ لگ جائے گا، 50 منٹ لگ جائیں گے، جتنے بھی لگے، پھر کھڑے ہو جائے، اب قاری صاحب پڑھیں گے تو کچھ نہ کچھ تو آپ کے قلب پر جو ہے، بالکل ایک نئے شخص کے لیے بھی، ابھی سنا تھا، 20%, 30%, 40% تو آپ کے ذہن پر اترے گا، اور ذرا سا بھی اگر قرآن کے ساتھ آپ کی مناسبت ذہنی ہے اور عربی کی کوئی بھی شدھ بدھ ہے تو پورا کا پورا آپ کو سمجھ میں آئے گا. اب وہ قرآن آپ کے ذہن میں بھی اتر رہا ہے, آپ کے قلب پر بھی نازل ہو رہا ہے. تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرہ کو شاہ ناراضی نہ صاحب کشاف. پھر اس کے بعد چار رکعتوں میں سننے کے بعد پھر بیٹھ گئے, پھر تفسیر ہو گئی, وضاحت ہو گئی. تفسیر تو اس کو نہیں کہنا چاہیے, بیان القرآن کے نام سے 1998 کا جو میرا ہے, یعنی یہ کہ سن 74 کے بعد 24 برس کے بعد پھر وہ جو تھا میرا ریکارڈ ہوا ہے کراچی میں, اور وہ ڈیجیٹل کیمرے پر ہوا ہے, اس لیے وہ آپ کو معلوم ہے سیٹلائٹ پر بھی جا رہا ہے, اور اے آر وائی یا کیو ٹی وی وغیرہ اور جو ہیں دنیا میں اور بہت سے چینلز جو ہیں, الاسلام چینل ہے اپنے لندن میں وہ کر رہا ہے نشر, بہت سے نشر. تو یہ کام جو ہے یہ ہے اصل میں جس سے کہ کم سے کم نصف شب جو ہے جاگنے کا اہتمام ہو جاتا ہے. جب ہم نے شروع کیا تھا تو 6 گھنٹے میں لگا رہا تھا اس زمانے میں, نماز عشاء اور یہ تراوی ہماری 6 گھنٹے میں پوری ہوتی تھی, اور شور مچا دیا کچھ لوگوں نے یہ کیا بدعت کی ہے. یہ تو بھائی ہم نے تو کسی پر لازم تو نہیں کیا, جس کو بھی قرآن سے مناسبت ہے اور جو قرآن سے تجدید عہد کرنا چاہتا ہے, اپنے تعلق کی تجدید کرنا چاہتا ہے وہ آ جائے, وہ ہم نے اسے فرض قرار نہیں دیا. لیکن یہ کہ 20 رکعت کا معاملہ حضرت عمر کا فیصلہ ہوا, ہم اس کی پابندی کر رہے ہیں, لیکن قیام اللیل کا کم سے کم تقاضا اذرو قرآن ایک تہائی شب ہے, ان دونوں کو ہم نے جوڑ دیا اللہ کے فضل و کرم سے. اس پہلو سے آپ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید میں جو آیت آئی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان, یہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو ہدایت ہے پوری نوع انسانی کی, اور ہدایت کی بینات ہیں روشن چیز, اور فرقان ہے. اب اس کے بعد جو احکام آئے ہیں کہ روزہ رکھو اور پوری تعداد پوری کرو رمضان کی, وَلَتُكْمِلُ الْعِدَّةَ, اور اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا بتایا, وَلَتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم اللہ کی تکبیر کرو اس نعمت پر جو اس نے تم پر کی ہے, نعمت ہدایت یہ تم پر نازل ہوئی ہے, اور تاکہ تم شکر کرو, یہ قرآن کا شکر ہے جو تم ادا کر رہے ہو رات کو کھڑے ہو کر ایک تہائی کم سے کم, اور آگے نصف اللہ تعالیٰ توفیق دے نصف شب تم نے جاگ کر قرآن مجید کا شکر ادا کیا, یہ شکرانہ ہے لعلکم تشکرون. اگر تم اس کی قدر و قیمت سے واقف ہو تو یہ کچھ بھی قیمت نہیں, ذرا سی محنت ہے. اس اعتبار سے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اس کا دوسرا غرض یہ ہے تاکہ اللہ کی تکبیر کرو, اللہ کی تکبیر کے لیے جہاد اور قتال, لہذا اگلے رکوع میں قتال کا حکم شروع ہو گیا, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, اے مسلمانوں اب جنگ جاری رکھو ان کفار و مشرکین سے یہاں تک کہ فتنہ بالکل فروع ہو جائے, ختم ہو جائے, اور دین اللہ کا ہو جائے, اللہ کا دین غالب, لَيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, جو بالکل ابتدا میں حضور کو حکم ہوا تھا, جیسے سورہ مزمل بالکل شروع کی ہے سورہ مدثر بھی, یا ایھا المدثر قم فانزل وربک فکبر, اپنے رب کی کبریائی بیان کرو, اپنے رب کی کبریائی قائم کرو, صرف بیان کرنا نہیں. اب ہم نے کیا سمجھا تکبیر کے معنی, اللہ اکبر کہہ دیا چھٹی ہوئی, یہ تکبیر ہو گئی. اللہ ہے بڑا لیکن اس کی بڑائی دنیا میں نہیں ہے, قانون اس کا نافذ نہیں ہے, اس کے احکام کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں, جسے وہ اس درجے میں حرام کہتا ہے کہ باز نہیں آؤ گے تو تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے, اس پر پورا نظام معیشت جو ہے وہ استوار ہے. تو اللہ بڑا کہا, بڑا کرو, بڑا کرو کیا مانی, دین قائم کرو, قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ, اور یہ قتال کا حکم شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو 23 رکوع کے فوراً بعد قتال کا حکم, اسی کی آیت سنا رہا ہوں آپ کو, جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ بالکل ختم ہو جائے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے, خالص ہو جائے اللہ کا, اسی کی اطاعت ہو رہی ہے, معاشرتی احکام میں اسی کے ہو, پردہ اسی حکم کے تحت ہو, اور تمام جو ہے شادی بیاہ کے معاملات اسی کے احکام کے تحت ہو. عائلی قوانین اسی کے تابع ہوں، معاشرتی ویلیوز وہی ہوں جو قرآن چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے انہیں پروموٹ کیا جائے، اور سوشل ایونس معاشرتی برائیاں کیا ہیں جو اللہ نے مقرر کی ان کو ختم کیا جائے، ریڈیکیٹ کیا جائے. سیاسی نظام تمہارا خلافت کا نظام ہو، معاشی نظام کے اندر غریب کا کی داد رسی ہو، دولت امیروں ہی کے مابین گردش میں نہ رہے، کہ لا یکون دولتا بین الانبیاء منکم، کفالت عامہ کا نظام قائم کرو. جیسے حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر ذمہ دار ہوگا قیامت کے دن. انسان تو بہت دور کی بات ہے. اس نظام کو برپا کرنے کے لیے تیاری کرو، اور اس تیاری کی ایک شکل یہ ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ قرآن سے تمہارا ربط و تعلق، تمسک بالقرآن. اس تمسک بالقرآن کے لیے یہ عبادت ہے کہ جو حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے حوالے سے ہم نے اس طریقے سے جمع کیا ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے وہ بھی سر آنکھوں پر، 20 رکعت نماز عشاء کے بعد شروع، البتہ یہ کہ اس میں کم سے کم تہائی شب آدھی شب لگائیں، قرآن سنیں اور دوبارہ سنیں کھڑے ہو کر قیام کی شکل کے اندر. اب ایک حدیث ہے قرآن مجید کی عظمت و فضیلت، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا بھی ترجمہ کم سے کم میں آپ کو سنا دوں. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے، انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. قلت مل مخرج منہا یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول یہ فرمائیے اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا. یہ قابل غور بات ہے، ہم ہوتے تو کیا پوچھتے، یہ فتنہ کب ہوگا، کیوں ہوگا، کدھر سے آئے گا، کیسا ہوگا، یہ سارے جو ہیں معلوماتی سوالات ہیں. عملی بات کیا، اس سے بچاؤ کی شکل کیا ہوگی، یہ بتا دی. اب اس کو فرمایا قال کتاب اللہ، اس فتنے سے بچانے والی شے اللہ کی کتاب ہے. فیہ نبا ما قبلکم، اس میں تم سے پہلے والوں کی بھی خبریں ہیں. وہ خبر و ما بعدکم، جو کچھ تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی ہیں. وہ حکم ما بینکم، اور اس میں حکم فیصلہ ہے، جو بھی تمہارے درمیان اختلافات ہوں گے ان کا. هو الفصل ليس بالحصر، وہ فیصلہ کن کلام ہے اللہ کا، یہ یاوا گوئی نہیں ہے، شاعری نہیں ہے. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو سرکش اس قرآن کو ترک کر دے گا اللہ اسے پیس کر رکھ دے گا. ومن ابتغى هدى في غيره اضله الله، اور جو شخص ہدایت تلاش کرے گا قرآن کے سوا کسی شے میں اسے اللہ لازماً گمراہ کر دے گا. وہ حبل اللہ متین، اور یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے. وہ ذکر الحکیم، یہی تو اللہ کا ذکر ہے، بہت حکمت والا ذکر ہے. وہ صراط المستقیم، یہی تو صراط مستقیم ہے جس کی دعا کرتے ہو، اہدنا صراط المستقیم. هو الذی لا تزیغ بہ الاہوا، یہ وہ ہے شے کہ جس کے ہوتے ہوئے خواہش نفس کج نہیں ہو سکتی. قرآن آپ کے ساتھ ہو اور پھر آپ کی خواہش جو ہے کج ہو جائے، نہیں. ولا تلتمس به الالسنا، زبان لڑکھڑاتی نہیں ہے اس کو پڑھتے ہوئے. ولا يشبع من العلماء، علماء اس سے کبھی سیر نہیں ہو سکیں گے، پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے، کبھی بوسیدگی محسوس نہیں کریں گے کہ میں تو 100 مرتبہ پڑھ چکا، اب کیا پڑھوں گا، دنیا کی کوئی اور کتاب ایسی نہیں. آپ نے ایک کتاب پڑھی چلو اچھی لگی، دوسری مرتبہ پڑھ لی، بس تیسری کا اور کیا پڑھیں، پڑھتے رہو اس کو، قرآن کو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، تمہاری دلچسپی میں کوئی کمی نہیں ہوگی. لا یشبع منہ العلماء، ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ اب تو بہت خالی ہے، مزید جو ہے اس کی گنجائش نہیں ہے. اسے کہتے ہیں شبع، کہ پیٹ بھر گیا. ولا یخلق عن کثرت الرد، بار بار کی تکرار سے اس کے اوپر کوئی بوسیدگی پرانا پن تاری نہیں ہوگا. ولا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ ہیروں کی ایسی کان ہے جس کو کبھی ختم نہیں ہوں گے ہیرے، کہ بس ہم نکل گئے جو نکل دیتے ہیں، اب آئندہ کچھ نہیں ہے. هو الذی لم تنتهی الجن اذ سمعت حتی قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی للرشد فآمنا به، اور یہ وہ شے ہے کہ جس کو جنوں کی ایک جماعت نے سنا تو سنتے ہی یہ کہا کہ ہم نے ایک ایسا کلام سنا ہے جو بڑا عجیب ہے، بہت خوبصورت ہے، جو ہدایت دیتا ہے، تو ہم تو ایمان لے آئے. آخری چار جملے بڑے عجیب ہیں، بہت عجیب. ویسے تو یہ پوری حدیث اس قابل ہے کہ یاد ہو. من قال به صدق، جس نے کوئی بات اس قرآن کی بنیاد پر کہی اس نے سچ کہا. میں نے آپ سے آج کہا ہے کہ رمضان کی تراویح کا کم سے کم ایک تہائی شب ہے، اس کا حق ادا ہو جاتا. یہ میں قرآن کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. قیام اللیل، تین حدیثیں میں نے آپ کو سنا دی، سیام اور قیام پیرلل برابر ہم وزن، کم سے کم تہائی شب. من قال به صدق، جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ کہا. وہ من عمل به اجر، جس نے اس قرآن پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہے. وہ من حکم به عدلا، اور جو اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرے اس نے عدل کیا. وہ من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جس نے اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا کسی اور کو ہدایت ہونا اس کی ہدایت ہو گئی. داعی للقرآن، اس کی ہدایت اللہ کی طرف سے انشورڈ ہے. من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جس نے اس قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دی اس کو تو ہدایت نصیب ہو گئی. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.